के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। ये नरमी के चक्कर में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सख्त फैसला उनके तौरात के अहकामात के मुताबिक इनके साथ हुआ। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह उनकी गड़ियों से उन्हें उतार लाया, उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि आज तुम एक गरों को कत्ल कर रहे हो, किसको? उनके मर्दों को। दूसरे गरों को कैद कर रहे हो, किसको? उनकी बच्चों और औरतों को। और अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीन और उनके घरों और उनके अम्बाल का वारिस बना दिया और वो इलाका दिया जिसे तुमने कभी पामाल ही नहीं किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर। तो गोया यहां पर अब आयत नंबर 27 में गज़वाए बनू कुरैज़ा का तस्करा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। ये कब हुआ? असल में गज़वाए खंदक के बाद और गज़वाए बनू कुरैज़ा के बाद मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत मिला। मुशरिकीन मक्का का वो सारा सामान रह गया था और बनू कुरैज़ा के तो बाग और उनकी सारी मलकियत ही मुसलमानों के हाथ है। ये पहला मौका था कि मुसलमानों को इतना माले गनीमत मिला था। हमने सूरह अनफाल में पढ़ा था कि जो माले गनीमत है उसमें से पांचवा हिस्सा जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा, चूंकि आप फुल टाइम दीन की इशाअत का और काम करते थे, हमा वक्त काम करने में मसरूफ थे, आपके पास फिक्र माश का कोई वक्त नहीं था, तो आपका हिस्सा आपकी अजवाज मुताहरात को उनके नान नफके और जात के लिए दे दिया जाता था, और उससे जो सुपर फ्लूस और एक्स्ट्रा होता था फिर वो माशे के गरीबों मस्कीनों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा आपके गरीब रिश्तेदारों में और अल्लाह का हिस्सा भी गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दिया जाता था। अब जब इतना माले गनीमत आया और अजवाजे मुताहिरात को उनके नान नफके और अखराजात दे दिए गए, तो जो मदीना की मुनाफिक औरतें थी ना, उनका आना जाना, क्योंकि अभी आइडेंटिफाइड तो कुछ भी नहीं था, पता तो कोई भी नहीं था कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है, तो इनका आना जाना उम्महातुल मोमिनीन के पास भी था। तो ये मुनाफिक औरतें जो थी, इन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के दिलों में एक वसवसा और एक फितना डाला कि देखो इतना माले गनीमत आया, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा मुतालबा करो कि तुम्हारे नान नफके में भी इजाफा हो जाए। ये मुनाफिकाना माहौल और सोबत है और ये निफाक का इन्फेक्शन है और बीज है जो एक से दूसरे तक कैसे असरअंदाज हो जाता है। ये घर नहीं बचे थे, ये माहौल और सोबत यहां पे भी असरअंदाज हो गई थी कि जब मुनाफिक खवातीन ने ये फितना डाला तो अजवाज मुताहिरात, जो उस वक्त चार अजवाज मुताहिरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले निकाह में थी, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नान नफके में इजाफे का मुतालिबा कर लिया। वाकया कुछ ऐसे था कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला की रवायत से हदीस आती है कि हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए जब तशरीफ ले गए तो आप अपने सहन में तशरीफ फरमाते हैं और ये चारों अजवाजे मुताहिरात आपके साथ थी और आप नीचे देख रहे थे जैसे कुछ खफगी और नाराजगी और परेशानी की हालत में, और हमें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ये मुझसे नान नफके के इजाफे का मुतालिबा कर रही। हजरत उमर तो हमेशा से बहुत अग्रेसिव थे ना, फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला को मुखातिब होकर फरमाया कि देखो बाज आ जाओ, तुम्हें अगर कोई जरूरत और हाजत हो तो आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुतालबा न करना, तो मुझसे मांग लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने भी बड़ी हिकमत से हजरत आयशा को समझाया, हजरत हफ्सा को भी, हजरत उम्मे सलमा को भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने समझाया। ये भी एक वाकया बना और इसके अलावा एक और वाकया इंशाल्लाह आगे जाकर हम सूरह तहरीम में बात करेंगे। ये कुछ दो तीन इवेंट्स और ओकेजन्स ऐसे हुए जिसकी वजह से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाजे मुताहिरात से ईला यानी उनसे अलग रहने की कसम खाई और आप बाला खाने में तशरीफ ले गए और फिर एक महीने के बाद आप वापस तशरीफ लाए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो ये आयात नाजिल की गई, इसमें अजवाजे मुताहिरात को हक के तलाक दिया गया था, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ रहने या उनसे अलग होने का हक दिया गया था। इसे तखय्युर या तखयीर कहकर पुकारा जाता है और इससे जवाज मिलता है एक मुसलमान मर्द का अपनी बीवी को राइट ऑफ डाइवोर्स देने का। بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں ایک بات پوچھنے والا ہوں اور میں تمہیں یہ بھی تاکید کر دوں کہ دیکھو اس کا جواب دینے میں نہ جلد بازی نہ کرنا اور میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے کہ ان سے مشورہ بھی کر لینا اور پھر یہ آیات آئیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور اگر تم جانا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر لوں. تو جب یہ رائٹ آف ڈائیورس اور یہ تخیر دی گئی تو حضرت عائشہ واز اگین ویری اسپونٹینیس اینڈ ابرپٹ بیکاز شی واز سو شیور ہیڈڈ اینڈ شی واز سو کلیئر کہ انہیں مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنے کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات کے پاس بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کریں گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ہم انہیں دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین ساری امت کے لیے رول ماڈلز ہیں. تو رول ماڈلز کے لیے اس طرح زیادہ پابندی اور سختی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کیا کیا کرو؟ تم دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. کیوں؟ کیوں نہ کیا کریں؟ کہیں دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص کسی لالچ میں نہ پڑ جائے. تو نہ کیا کریں تو پھر کیا کیا کریں؟ قرآن کا ہمیشہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک ڈونٹ آتا ہے نا پھر ڈو آ جاتا ہے. یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو ساتھ ہی آ جاتا ہے. قلنا قولا معروفا. حکم جو ہے بیسیکلی امہات المومنین کو دیا جا رہا ہے لیکن امہات المومنین کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے ہم سب مسلمان خواتین کو نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا جا رہا ہے. مکمل ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ تم کیسے بات نہیں کرو گی, کیوں نہیں کرو گی, کیسے کرو گی, تمہارا انداز اور سب رویہ کیسا ہوگا. پورے کے پوری حکمت عملی بتائی جا رہی ہے. کوئی ایسے سب سے پہلی بات تو یہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان عورت نامحرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے. جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں, ہم کوئی ضروری آتے زندگی کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں, تو کوئی ضروری انٹریکشن کی شکل میں ایک مسلمان عورت جو ہے وہ نامحرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے. بات کر سکنے کا جواز ہی اس لیے کہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. ارے طریقہ اسی چیز کا بتایا جاتا ہے جو پرمیسیبل ہو. اگر وہ پرمیسیبل ہی نہ ہوتی تو طریقہ نہ بتایا جاتا. تو طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات کرو گی تو دبے انداز میں بات نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت جب بات کرے گی تو اس کا انداز نرم نہیں ہوگا. نرم, سافٹ, پولائٹ, ایکسٹرا پولائٹ, لوچ دار طریقے سے گفتگو نہ کرو. وہ جو لاڈ نخرے سے لٹک مٹک کے بات مسکرا مسکرا کے بے وجہ انداز میں, جیسے بس اوقات وہ کچھ بس ہوسٹسز کو, ایئر ہوسٹسز کو, ریسپشنسٹ کو, سیکرٹریز کو, وہ اینکر پرسنز کو بغیر وجہ کے ہنس ہنس کے بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے. کہا ویسی لوچ دار گفتگو نہ کرنا. اور اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا وے دا پرسن از ٹاکنگ, اٹ از اباؤٹ دا ٹاپک ایز ویل. جو تمہاری بات کرنے کا موضوع ہے وہ بھی حیا کے دائرے کے اندر اور دودھ کے اندر کے دائرے کے مطابق ہوگا. اور قلنا قولا معروفا, سیدھی کلیئر کٹ دو ٹوک طریقے سے بات کرو. لوچدار انداز نہیں ہوگا. تمہاری بات کا موضوع جو ہے وہ سیدھا سادہ دو ٹوک ٹو دا پوائنٹ ہوگا. جو غرض اور غائط ہے اس کو سیدھے سادہ طریقے سے بیان کیا جائے گا. اس میں نہ کوئی ذاتی ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ انداز اور ٹاپک, اس کے بعد باڈی موومنٹ اور باڈی لینگویج اور ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اور باقی کا پورا انداز جو ہے وہ بھی معروف اور بھلا چنگا اور شریفانہ اور ماڈسٹی والا انداز ہوگا. اور پھر یہ کہ ہاں اس کے اندر کوئی بدخلقی اور سختگی اور بدتمیزی اور بدکلامی تو نہیں ہوگی, لیکن قلنا قولا معروفا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط قسم کا طریقہ نہ ہو. لوگ کہتے تو یہ ہیں کچھ کہنے والے کہ یہ تو امہات المومنین کو دیا گیا تھا, اگر ان کے لیے ضروری ہے تو یہ ہر امت کی ماں بہن بیٹی کے لیے سبھی کے لیے احکامات. اور یہ حکم دینے کے بعد پھر اللہ نے آگے مزید ایک حکم دیا, وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ. تم کیا کیا کرو؟ وَقَرْنَ. وَقَرْنَ سے دو مطلب آتے, ایک تو وقار اور دوسرا قرار. پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنے گھروں میں اپنی وقار اور اپنی عزت سے بیٹھی رہو. کیوں بیٹھی رہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے اے مسلمان عورتوں، میں نے اس شریعت کے اندر تم پر کسی قسم کا کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا. تم پر کمانے کی، کھلانے کی، لا کر دینے کی باپوں، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں کو کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. تم پر کوئی معاشی بوجھ کی کفالت کا مکلف نہیں کیا. اور پھر آن ٹاپ میں نے تمہیں تمہارے شوہروں، تمہارے باپوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے بیٹوں کی ذمہ داری بنا کر ان سے تمہیں نان نفقے بھی دلوائے، اور پھر جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی وراثت کے مال میں سے بھی دلوائے. تو جب تم پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ہے، تمہیں خود اپنے لیے کمانے کی اجازت ہے، تم پر دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں دینے کی پابندی سب پر لگا دی گئی، تو پھر جب تمہیں گھر کی شہزادیاں بنا دیا گیا ہے، تمہیں گھروں کی مہارانیاں بنا دیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر میرا معاشرہ مسلمان عورت کو گھر کی شہزادی اور مہارانی نہیں بنا رہا تو وہ معاشرے کا قصور ہے، میری شریعت کے احکامات میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر کی شہزادی بنا دی ہے، میں نے تمہیں اپنے گھر کی مہارانی بنا لیا، تو پھر عزت سے، وقار سے اپنے گھروں میں بیٹھو. تمہیں عزت راس نہیں آتی ہے، آرام سے اپنے وقار کے ساتھ اپنی عزت کو اور اپنے ساری جو امینٹیز تمہیں شریعت نے دی ہے، اپنے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو. اور دوسرا مطلب ہے قرار سے ٹک کے بیٹھو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو. ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا بیسک دائرہ کار اس کا گھر ہے. میں نے آپ کو سورہ نساء میں بھی سمجھایا تھا، اللہ نے مرد اور عورت کو زوج تو کہا ہے لیکن فزیکلی، ٹیمپرمنٹلی، ایموشنلی مرد اور عورت فرق ہیں. مرد جو ہے وہ طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، ہارڈی ہے، ریزیلینٹ ہے، ٹف ہے. اس کا دائرہ کار باہر ہے، جاؤ گرمی سردی دھوپ جھاڑے میں جاؤ، کماؤ کھاؤ لاؤ، اس کو بھی پرووائڈ کرو، فینڈ اور فیچ کرو. عورت نرم ہے، نازک ہے، محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے چاہتی ہے، ہاتھ میں نرمی ہے، دل میں نرمی ہے. اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اس کو اس گھر میں ہی کہا جا رہا ہے یہی تمہارا دائرہ کار ہے، یہی تمہارے فرائض ہیں، یہی کے لوگوں کے تم پر حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عورت مستور رہنے کے قابل ہے، عورت مستور رہنے کے قابل ہے. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، تو اس شیطان کے تاکے جانے سے بچانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وکرنا فیک بیوت کننا، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، مالوں میں، بغیر وجہ کے شاپنگ، ونڈو شاپنگ، پتہ نہیں کن کن مومل اور خرافات اور لا یعنی کاموں کے لیے گلیوں کوچوں میں دھانپتی نہ پھرا کرو. عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اور اس کی ذمہ داری، اس کی اولاد اس کی ذمہ داری ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، جس ماں کو اللہ اولاد دیتا ہے وہ اولاد اس ماں کی ذمہ داری ہے. اور ایک مسلمان عورت کی اولاد، صحیح سالم تندرست اعضاء والی وہ اولاد، وہ امت مسلمہ کے افراد بنانے، اس نے صرف انسان کا بچہ نہیں بنانا، اس ماں نے، مسلمان عورت نے اس بچے کو امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنانا ہے. یہ تو 24/7 کا کام ہے، یہ تو فل ٹائم جاب ہے. اس کو صرف دودھ نہیں پلانا، کھلانا نہیں، پلانا نہیں، اس کو پاکی، اس کو طہارت، اس کو نظافت، اس کو اخلاق، اس کو معاملات، اس کو عبادات، اس کو کتنا کچھ سکھانا ہے، اس کو تو امت مسلمہ کا فرد بنانا ہے اس ماں نے. یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. وہ بچہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے جابز، اپنے پروفیشنز، اپنے کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ بچے مختلف لوگوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ماؤں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ دادی ہے، وہ نانی ہے، یہ پلے سے باندھ لیجیے گا، وہ بچہ، وہ پوتا پوتی، نواسا نواسی جو ہے نا، دادی نانی کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نبھا چکی ہیں، وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں اور کمٹمنٹس اور فرائض پورے کر چکی ہیں. بلکہ اس بوڑھی دادی اور نانی کا تو الٹا حق تھا کہ اسے چلا چلایا، سسٹم پکا پکایا، نظام نہلائے دھلائے، پوتے پوتیاں صاف ستھرے ملے، ان کے ساتھ دل بہنائے، پیار کرے، محبت کرے، اور جب وہ روئیں ماں کے حوالے کر دے. آج وہ بوڑھی نانی اور دادیاں، ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ان کا شوگر ہائی رائز کر رہا ہے، ان کے جوڑ دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، اور وہ سارا دن بچوں کے بچے پال رہی ہوتی ہیں، اور شام کو آ کے بہو اور ساس کی پھر ڈانٹیں بھی کھاتی ہیں. اور اگر ساسوں اور ماؤں کے پاس نہیں چھوڑے جاتے تو پھر میدے رکھ لی جاتی ہیں. مجھے تو اتنا ترس آتا ہے ان بچوں پر، مجھے اتنا ترس آتا ہے ان بچوں پر کہ جن کی مائیں اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، پروفیشنلز ہیں، پروفیسرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور بچہ پرورش پا رہے ایک نالائق، ایک ان پڑھ، ایک الٹریٹ، ایک مشرکہ، پتہ نہیں کیسی جاہل خاتون کی گود میں. تین پہلے سال جو ہے نا وہ 80% آف دا پرسنالٹی فارمیشن ہو جاتی ہے، और वो पहले तीन साल पता नहीं किस जाहिल अनपढ़ के गोद में वो बच्चा परवरिश पा रहे, क्या करना है, क्या फायदा उस मां की डिग्री का और उस मां की तालीम का। और ये नहीं तो उससे बदतर ये चीज है कि बच्चों को हम डे केयर सेंटर्स में डिपॉजिट कराते हैं, वो डे केयर सेंटर जहां का माहौल, जहां की इन्फेक्शन, जहां की सोबत, जहां की हैंडलिंग में, और आप खूब ही जानते हैं क्या ये माओ का और ये घर के माहौल का नेमुल बदल है। ये तो जेन नशीन कर लीजिए कि अगर आज माएं और बाप अपनी दुनियावी तरक्की की उस दौड़ में लग के अपने बच्चों को मेड सर्वेंट्स के हवाले करेंगे तो फिर कल जेनी तौर पर तैयार रहें कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो टेट फॉर टैट, फिर वो मां बाप को बच्चे भी फिर मेल सर्वेंट्स और मेल नर्सेस और फीमेल नर्सेस के हवाले करेंगे। और अगर आज मां बाप अपने बच्चों को डे केयर सेंटर्स में डिपॉजिट करवा देंगे तो फिर याद रखिएगा, तैयार रहें जेनी तौर पर कल फिर बच्चे भी मां बाप को ओल्ड होम्स में डिपॉजिट कर देंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट गोज। अगर आप पिछले कौमों की यूरोप में जाके देखें तो पहले बने थे ओल्ड डे केयर सेंटर्स और फिर बने थे ओल्ड होम्स। हमारे माशरे में भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैं अगर देखती हूं तो हमारे कॉलेज में एसजे के अंदर, गंगाराम के अंदर डे केयर सेंटर बना था जब मैं फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में थी, और बस इतने पीरियड के बाद अभी कुछ साल पहले, एक दिहाई पहले आप देखें कि ओल्ड होम्स का इजरा हमारे इलाके में भी हो चुका है। तो ये ऐसे ही होता है, जिम्मेदारी वो बच्चा मां की है। आज इन जिम्मेदारियों से फरार करके हम निकल रहे हैं तो ये वकर नफी बयूत कुन्ना के अहकामात की नफी है। हाँ, शरीयत अलबत्ता एक औरत को सोने के पिंजरे में चादर और चार दीवारी की में कैद नहीं कर लेती है। अगर वो खातून इतनी जिस्मानी, इतनी आसाबी, इतना इमोशनल विल पावर और ताकत रखती है, और आईक्यू इमोशनल भी उसका है, तो वो अपने घर के काम काज जिम्मेदारियां निभाने के बाद अगर कोई फ्री टाइम रखती है और ताकत और सलाहियत रखती है तो शरीयत उसको इजाजत देती है। सहाबियात जंगों में भी गई, उन्होंने मशकीजों से पानी भी पिलाए, उन्होंने मरहम पट्टी भी की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है कि बस आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आप इल्मुल अंसाब, इल्मुल हिसाब, जराही का इल्म, हज़रत लैला गफारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सर्जरी करती नजर आ रही है, लेकिन अपनी औलादों की तरबियतों के साथ, अपनी औलादों की तरबियतों के साथ। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा है, उधर जंग के अंदर वो इतना मारका करती हैं लेकिन बेटे की तरबियत साथ है। बेटा हजरत जुबैर बिन अवाम हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है। हजरत इस्मा बिनते बकर है, सब कुछ करती हुई नजर आ रही है लेकिन बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उस दिन रुदाद आपने सुन ली थी मुझसे। हजरत इफ्रा है, हजरत खनसा है, ये दुनिया के काम भी कर रही है, काम काज, तबलीग, अशाद सब करती हुई नजर आ रही है लेकिन अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों में झोल नहीं आएगा। ये हमारे फराइज जिंदगी है, इनको छोड़ के हम नवाफिल में पीछे नहीं चलेंगे। अल्लाह हमें बैलेंस से जिंदगी गुजारने और इतदाल का तरीका सिखाए। अल्लाह ने कहा वैसे तो वकर नफी बयूत कुन्ना, और वैसे अगर तुम निकलो तो क्या करना, वला तबर्रज ना तबर्रजुल जाहिलियतिल उला। अगर घरों से निकलोगी तो फिर तबर्रुज करके ना निकलना। गोया अब ये शरीयत का अगला हुक्म है। और यहां से पता क्या चल रहा है कि मुसलमान औरत के लिए घर से निकलने की इजाजत है, लीवरेज है। अगर लीवरेज और इजाजत ना होती तो निकलने का तरीका ना बताया जाता। तरीका बताया जा रहा है कि घरों से निकलोगी तो तबर्रुज करके ना निकलना। तबर्रुज का मतलब बुर्ज से, बुर्ज उस चीज को कहते हैं जो नुमाया हो, जो प्रोमिनेंट हो, कंस्पिकुअस हो और हाईलाइट हो, के दूर से कैची और अट्रैक्टिव। अरे बुर्जुल अरब देखा है ना, कैसे वो सतह समुन्द्र के ऊपर एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जब तुम घर से निकलो, ये कुरान का एक ला है मुसलमान औरतों के लिए, घरों से निकलो तो नथिंग अबाउट यू एंड नथिंग अराउंड यू। तुम्हारे अंदर तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे परफ्यूम्स, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारे जेवरात, तुम्हारे चलने का, तुम्हारे बोलने का, तुम्हारी निगाहों का, तुम्हारे पांव पटकने का, व्हाटएवर अराउंड यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पहले से ज्यादा नुमाया हो जाओ, तुम प्रोमिनेंट हो जाओ, तुम कॉन्स्पिकुअस हो जाओ, दूर से लोगों को कैची बन जाओ, अट्रैक्टिव बन जाओ, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली बन जाओ। तबर्रुज करके ना निकलना। हर अल्लाह ने कहा है कि तबर्रुज करना तो जाहिलियत की औरतों का तरीका है कि वो ओल्ड फैशन्ड और ऑब्सलीट। आज तो कहते हैं ना कि मुसलमान औरतें जो पर्दा करती है वो बड़ी ओल्ड फैशन्ड है, ऑब्सलीट है। अल्लाह सुभान व तआला इसे बिल्कुल बरखिलाफ कह रहे हैं कि तुम मॉडर्न बनना चाहती हो, तुम लेटेस्ट और ओल्ड फैशन छोड़ के लेटेस्ट फैशन अडॉप्ट करना चाहती हो तो गो मॉडर्न, गेट मॉडर्न, जाओ जाहिलियत छोड़ो, अपने हिजाब और अपने पर्दे अपनाओ, नए ट्रेंड्स माशरे में राइज करो। अल्लाह हमें वो जाहिलियत का तबर्रुज का अंदाज छोड़ के माशरे में पर्दे के नए ट्रेंड सेटर बनने की तौफीक अता फरमाए। ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا کہ جو جتنی زیادہ اریانی اور جتنی زیادہ تبرج کرتی ہے اور جتنی زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے ہم اس کو وہی کہتے ہیں بڑی اسمارٹ ہے, بڑی ریفائنڈ ہے, بڑی کلچرڈ ہے, بڑی پالشڈ ہے, کیری کرنے کا طریقہ بہت آتا ہے, بڑی کامیاب ہے زندگی میں. اللہ کہہ رہا ہے جتنا زیادہ تبرج ہوگا اتنی زیادہ اولڈ فیشنڈ ہے. اللہ ہمیں یہ لیٹسٹ ٹرینڈ اڈاپٹ کرنے والیاں بنا دے. اللہ نے کہا جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو, اور تبرج سے بچنے کے لیے کیا کرو, اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ طریقے بتائے گئے تبرج سے بچانے کے لیے. اور ویسے نماز تو اگر آپ دیکھ لینا تو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز سارے فحش اور منکر نکال دیتی ہے. تو بہت سے تبرج سے بچنے کے لیے تو نماز کا قیام. اور ایک خاتون جس نے نماز قائم کرنی ہے نا, صرف پڑھنی نہیں ہے, جب دل کیا پڑھ لیا, جب دل کیا نہ پڑھا, جہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا, جہاں نہ پڑھ سکتے نہیں پڑھا, ویسی نہیں. نماز جس نے قائم کرنی ہے نا, اس کی زندگی میں سے تبرج نکل جائے گا. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نماز قائم کرنے کا طریقہ اختیار کرتی ہے, تو وہ کسی دعوت پہ بھی جا رہی ہے, گھر سے باہر جا رہی ہے, تو وہ ساتر لباس پہن کے جائے گی, نان ٹرانسپیرنٹ دوپٹہ لے کے جائے گی, اسے پتا ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی. اب وہاں گئی ہے نماز پڑھنی پڑے گی, اب پڑھنی ہے وضو نہیں ہے, وضو کرنے لگے گی تو چہرے کا سارا تبرج اتر جائے گا, سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرے گی تو بالوں کا ہیئر سٹائل سارا زیرو ہو جائے گا, تو تبرج تو سارا نالی میں بہ جائے گا اور تبرج سارا جاتا رہے گا. تو نماز کا قیام بھی زندگی سے تبرج نکال دیتا ہے. اور پھر زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو تمہاری زندگی میں یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نسخے ہیں نا, یہ اہل بیت کے گھروں کو, ازواج مطہرات کے گھروں کو گندگی سے پاک کرنے کے طریقے ہیں. کون سے طریقے؟ کہ عورتیں گھروں میں قرار اور وقار کے ساتھ بیٹھیں, عورتیں نکلیں تو تبرج کر کے نہ نکلیں, عورتیں نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اور اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنے گھروں میں کیا کریں, وذکرنا, قرآن کی اور دین کی تعلیمات کا ذکر کریں, اپنے گھروں کو ذکر کی محفل بنا لیں, اپنے بچوں کو, اپنی ہمسائیوں کو, اپنے اہل خانہ کو دین اور تعلیمات کا, احکامات کا ذکر کرتی رہیں. یہ وہ نسخے ہیں جو ازواج مطہرات کے گھروں کی پاکی کے طریقے ہیں. کیا میرے اور آپ کے گھروں کی پاکی کے لیے یہ طریقے لازم نہیں ہیں؟ اللہ ہم ان طریقوں کو تھامنے, اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کا انداز سکھا دے. اور اس آیت میں دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہاں اہل بیت کہہ کر پکارا ہے, یا اہل البیت کہہ کر پکارا ہے. پیچھے میں نے سورہ آل عمران میں آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا اور ان سے مباہلے کا حکم دیا گیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کے واقعے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کو لے کر, آپ نے ان کو ہاتھوں میں, بازو میں لے کر کہا تھا اللہم ھذا اہلی. تو وہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز نکالتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اہل بیت ہیں, اور وہ کہتے ہیں صرف وہ اہل بیت ہیں, لیکن سورہ احزاب میں امہات المومنین کو بھی اہل بیت کہا گیا, گویا دونوں اہل بیت ہیں. ہم ان چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اوپر جھگڑا کر کے, فرقے بنا کے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے مسلمانوں کی طاقتوں کو کمزور اور اسلام کی طاقتوں کو منتشر کرنے سے بچنے کا طریقہ سکھائیں. اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے آگے سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر. بالیقین وہ مرد اور عورتیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 35 جو ہے نا, پانچویں رکوع کی پہلی آیت, اس میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت سی جنتیوں کی کچھ صفات بتائی ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے 10 لڑیوں والی ایک مالا یا 10 موتیوں کا ایک ہار ہے جو جنتیوں کے گلے میں ہے. کیا ہے؟ انا, اس میں شک کوئی نہ کرنا, جنتیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ المسلمین والمسلمات, اللہ کو ماننے والے مرد اور اللہ کو ماننے والی عورتیں. والمومنین والمومنات, اللہ کو اللہ کے قرآن کی ماننے والے مرد اور عورتیں. کیسے ماننے والے؟ والقانتین والقانتات, پوری فرما برداری اور قنوت سے ماننے والے مرد اور عورتیں. کیسی قنوت؟ والصادقین والصادقات, سچے دل سے سچے رب کی سچی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں. اطاعت کرتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ والصابرین والصابرات, پورے صبر اور استقامت سے جمنے والے مرد اور عورتیں. کیوں؟ والخاشعین والخاشعات, اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں. ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ والمتصدقین والمتصدقات, ہاں جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین والصائمات, ہاں باب الصیام میں سے داخل ہونے کے حریص ہیں. یہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر میسر کیا ہے. اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دینا تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تو وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. یہ جو آیت نمبر 36 ہے، یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کے حوالے سے نازل. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر مختصر سی رودات بتاؤں، یہ غلاموں کی منڈی میں بکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اوقاص کی منڈی سے جب خرید کے لائے تو حضرت خدیجہ کو پسند آئے، انہوں نے ان سے قیمتن وصول کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے موقع پر حضرت زید کو تحفتاً دیا گیا. آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی نرمی اور آپ کی تربیت، ادھر والدین حضرت زید کو تلاش کر رہے ہیں. ان کے قبیلے کا ایک شخص حج کے موقع پر آیا، حضرت زید کو دیکھا تو جا کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا فلاں شخص مکہ میں ان کے پاس غلام ہے. باپ اور چچا مال لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بیٹے کو مال لے لیجئے، چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا کہ زید سے پوچھ لو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا. واہ، کیا انداز تھا، کیا خبر گیری اور کیا محبت اور کیا حسن سلوک تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ اور چچا اتنی دیر کے بعد آنے والا آزادی کی امید ہے. آپ نے آزادی کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی. اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے ماں، اپنے بہن بھائی، بستی برادری میں جانے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کو ترجیح دی. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. آپ کو اتنی محبت آئی کہ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے صحن میں لے گئے، اور آپ نے کہا آج سے زید میرا بیٹا ہے. زید بن محمد پکارا جانے لگا. اگر غلام نہ بنے ہوتے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے. غلامی جتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی، کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی. نہ غلام بنے ہوتے، نہ غلاموں کی منڈی میں بنے ہوتے بھکے ہوتے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنتے، ان کا نام قرآن میں نہ آتا. آج کے بعد کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئے، نہ پریشان نہیں ہونا، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا. پھر سورہ احزاب کی جب آیات آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام واپس زید بن حارث رکھا. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا لقب بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ ان کو گود میں بٹھاتے تھے، نواسے بھی ساتھ ہوتے تھے، حضرت اسامہ بھی ساتھ ہوتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے الہی ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر. یہاں پر کیا ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام آپ کی پھپھی زاد حضرت زینب بنت جحش کے لیے بھیجا جائے. آپ نے حکم کی اطاعت کی اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. نکاح کا پیغام اہل خانہ نے، چونکہ وہ قریش کے سرداروں کا گھرانہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا. گھر والوں نے تو سادہ انکار کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بھی بتائی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہلکا سا وہ ایک تفاخر اندر تھا، انہوں نے کہا انا یم القریش انا خیر منہ نسبا، میں قریش کی شریف زادی ہوں، میں اسے نسب میں بہتر ہوں. ایک وہ تکبر کا انجام معاملہ تھا، انکار کر دیا. جب انکار کیا تو جب یہ آیت نازل ہو گئی اور آیت میں کہہ دیا گیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے نا تو پھر مومنوں اور مومنات کے پاس کوئی رائٹ آف ایکشن نہیں رہتا، دے جسٹ ہیو ٹو سرینڈر، خیارہ نہیں رہتا. اسلام اور ایمان یہی ہے نا کہ آپ سرینڈر کر جاتے ہیں اپنے اختیار عمل سے. قرآن کی آیت آئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کرے گا فقط ضلّ ضلالا مبینا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا، اعتراف کیا، اور پھر فوراً ہی انہوں نے سرینڈر کر کے نکاح کے پیغام کو قبول کر دیا. لیکن یہ نکاح کے پیغام کو حضرت زینب کا قبول کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے. جسٹ پٹ یور سیلف ان ہر پوزیشن، آپ سوچے ذرا، غور کریں. یہ نکاح کرنا حضرت زینب کے لیے آسان نہیں تھا. ایک قریش کے سرداروں کے خاندان کی بیٹی، وہ سوشل پوزیشن اور سٹیٹس، اور ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنا، سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل ہر قسم کی زد پڑتی ہے. مالی تنگی کے آنے کا بھی امکان ہے, ایک سوشل ڈفرنس کا بھی امکان ہے, اور پھر برادری کیسی کیسی باتیں کرے گی. اور کوئی نہیں ملا تھا, یہ غلام ہی رہ گیا تھا. کتنی باتیں, کتنے اعتراضات, کتنی تنقید, اور پھر سوشل اکنامک سائیکولوجیکل سارے کرائسس. بہت مشکل تھا, لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے, آپ کے لیے سورہ احزاب کے احکامات کو, فائنل احکامات کو سننے سے پہلے نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ قرآن اور حدیث کا کوئی حکم چاہے ہمارے نفس پہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو, قرآن اور حدیث کے احکامات میں سے جو حکم ہمارے لیے چاہے وہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو, اس کی سوشل, اس کی ایموشنل, اس کی سائیکولوجیکل, اس کی اکنامک کتنی نقصانات آنے کا امکان کیوں نہ ہو, جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا, تو پھر ہمیں اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہونا ہے. سمعنا و اطعنا کہنا ہے, یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم کیا. پھر جناب نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو پھر کیا ہوا, یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے, کس سے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. یہ کیا ہوا تھا, اصل میں نکاح تو ہو گیا تھا, لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جو ہلکی سی ایک وہ تفاخر کی قسک تھی نا, وہ گئی نہیں تھی. اینڈ بیکاز آف دیٹ ویری ریزن وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپریمسی, ان کی برتری, اور کیا ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی. اب جب یہ ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی, تو پھر گھر نہیں چل رہا تھا, نبھا نہیں ہو رہا تھا. حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے طلاق کے حوالے سے. اصول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے احکامات میں سے ایک ایک حکم اتنا خوبصورت حکم ہے اور اتنا بہترین حکم ہے کہ جب وہ حکم پر عمل کیا جائے تو اس کی برکات اور فیوز آتی ضرور ہے, اور ایک ایک گولڈن حکم کو جب چھوڑ دیا جائے تو اس کے مسائل اور اس کے پرابلمز مرتب ہوتے ضرور ہیں. اور اس گھرانے میں ایک ام المومنین ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صالحیت کا وہ درجہ, اور دوسرے حضرت زید بن حارث جو خب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن کا نام واقعی صحابی ہیں قرآن میں آ رہے, ان کا گھرانہ, یہ رشتہ نکاح نہیں چلا تھا اگر بیوی شوہر کی قوامیت تسلیم نہیں کری تھی, اگر یہ رشتہ نہیں چلا تھا, اگر یہ بندھن ٹوٹ گیا تھا, تو کیا ہمارے گھرانے نبھیں گے, ہمارے گھرانوں کے اندر سکون اور محبت اور امن ہوگا اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ اول تو میں بتا دوں, اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو گھر نبھے گا ہی نہیں, اور اگر نبھ بھی گیا تو سسکتا تڑپتا گھسٹتا رہے گا, لیکن اس میں امن اور سکون نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تشریف لائے. اب ایسے ایک اور بات بھی بتا دوں, یہاں پر طلاق تک معاملہ پہنچا, یہ دونوں ازواج صاحب ایمان ہے, مسلم ہے, مومن ہے, متقی ہیں, صالحین کے اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں, لیکن گھر یہ بھی ٹوٹ گیا تھا. تو جب طلاق ہو جائے, ہمارے معاشرے میں لوگ اتنے ججمنٹل ہونے لگتے ہیں, اتنے کمنٹس, اتنی کرید, اتنی, تو ہوا کیا تھا, کیوں ٹوٹا تھا, فلاں کی غلطی تھی, فلاں کی غلطی تھی. کبھی کبھی دونوں افراد بہت بہترین اور عمدہ اور صالح بھی ہوں گے اور چیزیں کلک نہیں کریں گی تو گھر نہیں چلے گا. لہذا طلاق کے معاملات میں خود ججمنٹل ہونا, خود کمنٹس دینا یا کرید اور ٹو کرنا جو ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر جب حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ نے طلاق دینے سے کیوں روکا؟ اللہ نے اس پر تبصرہ بھی کیا. اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ٹوٹے گا اور طلاق ہوگی, تو اس کے بعد آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا ہے. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھاری تھا. کیوں بھاری تھا؟ کیونکہ ایک مخالفت اور ایک اپوزیشن کا طوفان آنے کا امکان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس وقت چار ازواج موجود تھیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ پانچواں نکاح کرتے تو منافقین مدینہ کے اس ٹولے کی طرف سے اعتراض آنا تھا کہ باقی لوگوں کے لیے چار کی اجازت اور آپ چار کو ایک سیٹ کرتے ہیں. منافقوں کی طرف سے اعتراض. اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے کزن میرجز اور جو رحم کے رشتے جس کے ساتھ سات نسلوں تک موجود ہوں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے, تو اہل کتاب کی طرف سے اعتراض آنا تھا. اور مشرکین مکہ کا تو رسم اور رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی, منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو اتنا ہی صحیح جو حقیقی بہو ہے اس کی طرح حرام سمجھتے تھے. تو مشرکین مکہ کی طرف سے بھی اعتراض تھا. گویا ہر اسکول آف تھاٹ اور ہر گروہ کی طرف سے ایک اعتراض کی بوچھاڑ آ جانی تھی اس نکاح پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تردد کا شکار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم یہ دے دیا کہ تم طلاق ہی نہ دو تاکہ نہ طلاق ہو اور نہ مجھے نکاح کرنا پڑے. لیکن ہوا کیا تھا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا نہیں ہوا, وہی جو اللہ نے چاہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبصرہ فرما دیا کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے, حالانکہ اللہ اسے زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق ہو چکی, تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کروا دیا. طلاق کے بعد جب عدت پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس حضرت زید ہی کو بھیجا گیا تھا. اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوند رہی تھی اور انہوں نے نکاح کا جواب پیغام کا جواب دینے سے پہلے کہا تھا کہ میں پہلے استخارہ کروں گی اور اپنے اللہ سے جو ہے وہ رہنمائی لوں گی. اور وہ پھر نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد ان کا دل جب قائل ہوا تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نکاح کیوں کروایا تھا؟ تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. یعنی عرب کے معاشرے میں جو غلط طریقہ کار رسم رائج تھی نا, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اسے ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیات اولاد نرینہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبوت سے پہلے تو ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت زینب ہیں, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم, طیب اور طاہر ان کے لقب ہیں. یہ دونوں کے دونوں بیٹے جو ہیں یہ مکی دور میں چھوٹی عمر میں فوت ہوئے. اور یہ وہی دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پھر خوشیاں منائی تھی اور کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جڑ کٹ گئی, اور پھر سورہ کوثر میں خوشخبری اور وعدہ کیا گیا تھا. اور ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں داخل ہوئی تھی, ان کے بیٹے ابراہیم, اور یہ بھی چھوٹی عمر میں. بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری تھی اور وہ چھوٹی عمر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے. تو آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے, جب ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کسی کے باپ تو نہیں ہیں, لیکن آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین, عقیدہ رسالت کا ایک لازم جز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا, کیونکہ اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا. خاتم خاتمہ سے ہے. خاتمہ مہر اور سیل اور سٹیمپ کو کہتے ہیں. جب کسی چیز پر سیل اور سٹیمپ لگ جاتی ہے نا, تو باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں آتی. خاتم النبیین کہا جاتا ہے, خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا. کیونکہ اگر خاتم المرسلین کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی تو آ جائیں گے, رسول نہیں آئیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف پروفٹس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. متفرق احادیث سے مبارکہ موجود ہیں, صحیح ستہ کی چھوں کتابوں میں حدیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تھا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے تمہارے بعد کوئی امت اور نہیں. آپ نے فرمایا میں احمد ہوں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میں حاشر ہوں, میں عاقب ہوں, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر وہ عمارت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی. لوگ اس عمارت کو دیکھتے تھے اور حیرت کرتے تھے کہ اتنی خوبصورت عمارت میں وہ اینٹ کیوں نہیں ہے. آپ نے فرمایا نبوت کی عمارت میں میں وہ آخری اینٹ ہوں جو لگا دی گئی ہے اور رسالت اور نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ ختم نبوت ہے, جو اس کو نہیں مانتے وہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شخص نہیں. اللہ ہمیں عقائد کو پورا کرنے اور عقائد کو نہ ماننے والوں کو کفر کے خلاف جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 6 آیت نمبر 42, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو, وہی ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے, اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے, وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا, ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا, اور کیا, سراج منیرا, روشن چراغ بنا کے. اللہ ہمارے گھروں کو حدیث اور سنت کے نور سے منور کر دے, بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کافروں اور منافقوں سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اس کے اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو. یہ طلاق کے حوالے سے احکامات ہم سورہ بقرہ میں اور سورہ طلاق میں وضاحت سے کر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں وہ تمہاری بیویاں. اب اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو نکاح کے معاملات ہوئے اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں. نکاح ازواج مطہرات کے ساتھ جو اللہ کے حکم, ان کی اجازت, اللہ کی مرضی اور رضا کے ساتھ ہوئے, اس کا جواز اس آیت سے دیا جا رہا ہے. اور یہ کہ ان نکاحوں میں اللہ کا ضابطہ الہی جو تھا وہ سب سمجھایا جا رہا ہے, اس کا مقصد بھی ہے. اور اس کو ہم استعمال بھی آیت کو سمجھانے کے لیے اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اسوہ کو ڈیفیم کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں, اور آج بھی یہ ڈیفیمنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پولی گیمی کا اعتراض, تعدد ازواج کا جو اعتراض ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہود, ہنود, نصارہ لگاتے ہوئے نظر آتے. اور اس اعتراض کے الفاظ کچھ نعوذ باللہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان مردوں کو تو 4 نکاحوں کی اجازت دی اور خود آپ اس سے ایکسیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آپ کی شان میں بہت گستاخی کر کے آپ کی اپنی رغبت, آپ کی چاہت اور آپ کی انکلینیشنز کو اس کا حوالہ جو ہے وہ بنایا گیا, اور پولی گیمی کا اعتراض بہت کثرت سے آپ پر لگایا گیا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے, کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس کس کیٹیگری میں آپ کو خود اجازت دی ہے, خود اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے, اور یہ حکم خداوندی سے ہوا. تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کو حق مہر دیا, پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم حق مہر دینے کا تذکرہ ملتا ہے, باقی کے ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوکیا چاندی کا تذکرہ ملتا ہے. صرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی آگے تذکرہ آتا ہے, انہوں نے ہبا کیا تھا اور یہ شریعت میں ان کے لیے اجازت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, باقی سب کو مہر دیا گیا. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اس کیٹیگری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقد نکاح میں اللہ کے حکم سے غزوہ بنی مستلق کے بعد حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث غزوہ خیبر 7 ہجری میں بنو نذیر کے سردار حیی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب اور پھر غزوہ بنو قریظہ کے بعد حضرت ریحانہ بنت شمون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں پہلی دو، اور پھر حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت ماریا قبطیہ جو شاہ مقوقس نے جن کو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں بھیجا تھا، تو دو لونڈیاں اور دو نکاح لونڈیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا وہ تمہاری چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد بہنیں اس زمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کر کے، جو عیسائیوں کا کانسیپٹ تھا کہ وہ کزن میرجز کو حلال نہیں کرتے تھے، اس کی نیگیشن کی گئی. وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اس میں حضرت ام حبیبہ نے اس کیپیسٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا. ہبا گفٹ کو کہتے ہیں، یعنی بغیر حق مہر کے نکاح کرنے کی اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبا کیا تھا، اور آپ نے بغیر حق مہر کے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہ ہبا کی اور یہ ساری اجازت کے لیے فرمایا جا رہا ہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. تو گویا یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے شریعت کے بہت سے احکامات جو ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق ہے باقی امت کے مقابلے میں. جسٹ امیجن لائک تہجد. تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا آپ نے یا اپنے لیے خود یا اللہ کی طرف سے فرض تھی، لیکن باقی امت کے لیے تو نافلہ ہے. اسی طرح نکاح کے احکامات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مردوں کے لیے فرق ہے. باقیوں کے لیے چار کی اجازت، آپ کو چار سے زائد کی اجازت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل پر پابند نہیں کیا گیا تھا، باقی مردوں کو عدل پر پابند کیا گیا. ہبا کی اجازت، بغیر حق مہر کے ہبا کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت باقی مردوں کو نہیں تھی، آپ کو اس کی اجازت خصوصاً دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو اللہ کے حکم سے نکاح ہوئے تھے، پھر ان ازواج کو پھر آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے، اور ان کے علاوہ بھی پھر آپ ازواج نہیں کر سکتے تھے. تو یہ احکامات نکاح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق تھے. اور میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بتاتی چلی جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں کل 11 ازواج آئیں. کل ازواج 11 ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ام سلمہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت زینب بنت جحش، اور پھر حضرت جویریہ بنت حارث ہیں، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اکتب، اور پھر حضرت میمونہ. تو یہ 11 ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں اور رہیں. ان میں سے دو حیات طیبہ میں فوت ہو گئیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور باقی ایٹ اے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں اور دو لونڈیاں، حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت ماریا قبطیہ. اور یہ سارے کے سارے نکاح اگر آپ دیکھیں تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، مرضی، رغبت، چاہت، محبت یا میلان کا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ سارے کے سارے نکاح بائی نو ڈاؤٹ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے حوالے سے ہوئے، اور ان میں حکمتیں اور ان میں مصلحتیں تھیں. مثلا اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسے فار ایگزامپل دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور رضا ہوتی تو جو جوانی میں آپ نے پہلا نکاح کیا تھا اپنے سے 15 سال بڑی خاتون، اور یہاں پہ آپ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور مجھے نکاح کرنا نہ پڑے. تو یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے ان نکاح کے احکامات پر اپنا سر تسلیم خم کیا تھا. حیات طیبہ میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. مختصراً اگر میں نکاحوں کی حکمت سمجھاتی چلی جاؤں، حضرت خدیجہ بڑی عمر کی تھی، مالدار تھی، بہت متحمل، بہت ہی معاملہ فہم تھی، ایک بڑی عمر کی خاتون، آپ کی سائیکولوجیکل، ایموشنل، آپ کی اکنامک سپورٹ بنی، صالحات، قانتات، حافظات بنی، کیسے آپ کی دین کی پشتبان بنی، غار حرا میں جاتے تھے، پیچھے جان مال عزت آبرو کی حفاظت، بیٹیوں کی حفاظت کرتی تھی، خوش دلی سے رخصت کرتی تھی، پہلا ایمان، پہلا اسلام، پہلی حفاظت. فوت ہونے پر وہ سال کون سا ہوا؟ وہ عام الحزن ہوا.
حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے نا کہ اللہ کا سلام بھیجے اور میرا بھی سلام دے. ابھی حضرت خدیجہ آنے والی ہیں, اور پھر یہ کہ ان کو سفید موتیوں کے تراشے ہوئے محل کی خوشخبری دی گئی. حضرت خدیجہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں. یہ بھی بڑی عمر کی ایک متحمل مزاج, بڑی معاملہ فہم خاتون ہے, کیونکہ چار یتیم بچیاں ہیں. اب جوان یتیم بچیوں کو چھوڑ کے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے, تو ایک بڑی سی سوالے سی خاتون آپ کے گھر میں آتا کہ بے فکر تھے اپنی بچیوں کی طرف سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو وہ ہے جو سب سے زیادہ خیر و برکت لایا تھا, لیکن سب سے زیادہ اس کی تنقید ہوتی ہے. اور سب سے بڑی تنقید تو یہ کہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ نکاح, اور کتنی اس کی تنقید ہوتی ہے. اصل میں تو خیر اس بات میں یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے بھی پہلے حضرت عائشہ کو حضرت جبرائیل نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے, ایک رومال میں لپیٹ کے, تھال میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا, اور 2 دن اوپر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تھا. یہ حکم خداوندی سے ہوا تھا. یہ چھوٹی عمر میں نکاح کی اتنی حکمت, یہ کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا. نہ بالغ بچی سے نکاح کرنا کوئی حکم نہیں تھا, کوئی سنت موقع نہیں تھا. یہ مجبوری کی حالتوں کے لیے سنت سے پریسیڈنس اور نمونہ دیا گیا تھا. ہمارا دین بہت احکامات والا, بہت حکمتوں والے احکامات. آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے, وہ بیمار ہے, ماں ہے, بیمار ہے, زندگی کی کوئی امید نہیں, پتہ نہیں کینسر کی مریض ہے, اس کا نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, کوئی بھی نہیں ہے اس کی یتیم بچی کی کفالت کرنے والا. دیر آر 2 آپشنز, یا تو اس کو یتیم خانے میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دے, اور یا کسی کے نکاح میں چھوڑ دے. تو ایسی مجبوری کی حالتوں کے لیے نابالغ بچیوں کے نکاح کا جواز فراہم کرنے کے لیے یہ اوکیشن کریٹ کیا گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح ہے وہ تو اتنی خیر و برکت لایا. یہ واحد زوجہ محترمہ ہیں جو قواری تھی اور جو بن بیاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی تھی. اور یہ خود روداد بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی عمر کی تھی نکاح سے پہلے, تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مکہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہ آتے ہو. تو گویا وہ جو مونٹیسری ایج تھی جو اپنے والدین کے گھر میں گزاری, اس میں بھی نا روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کرنیں پڑتی رہیں. اور پھر جب وہ اسکول ایج ہوتی ہے اور کالج ایج ہوتی ہے, وہ لرننگ کی ایج ہے, فریش مائنڈ تھا, فلیکسیبل عمر تھی, بدل گئی تھی تربیت اور مزاج, جو کہ نمونہ بن گئی تھی اسلام کا, اور سمو لیا تھا. اتنا حافظہ ہوتا ہے اس ایج کے اندر, حافظہ قرآن تھی. اور کتنی احادیث, 2210 احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. صحابہ فرماتے ہیں 1/4 حصہ دین کا تو ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا. تو دس واز آل بیکاز وہ جو اسکول